الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش أما يصفون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يوم الذي يوعدون، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هو الحكيم العليم، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہارے پاس حق بات لے کر آئے تھے، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق بات ہی کو برا سمجھتے ہیں. ہاں، کیا ان لوگوں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا، تو ہم بھی کچھ کرنے کا فیصلہ کرنے والے ہیں. مکہ مکرمہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ منصوبے بناتے رہتے، مثلا انہوں نے آپ کو گرفتار کرنے یا قتل کرنے کے لیے سازش تیار کی تھی، جس کا ذکر سورۃ الانفال میں گزرا ہے. اسی قسم کی سازش کے موقع پر یاد نازل ہوئی تھی کہ اگر انہوں نے اپنے خلاف کچھ کرنے کا فیصلہ کیا تو ہم نے بھی فیصلہ کیا کہ ان کی سازش خود ہی ان کے خلاف پڑے گی. کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی خفیہ باتیں، ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیسے نہیں سنتے؟ نیز ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں، وہ سب کچھ لکھتے رہتے ہیں. اے پیغمبر، کہہ دو اگر خدا رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے بات کرنے والا میں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولاد ہونے کا کوئی امکان ہے، بلکہ یہ بات فرض محال کے طور پر کی گئی ہے. اور اس کا مطلب یہ کہ میں تمہارے عقائد کا جو انکار کر رہا ہوں کسی ہٹ درمی یا عناد کی وجہ سے نہیں کر رہا، بلکہ دلائل کے بنا پر کر رہا ہوں. اور اگر دلیل سے اللہ تعالیٰ کسی اولاد کا سوئی ثبوت ہوتا تو میں اس سے کبھی انکار نہ کرتا. یہ واقعی ایک چیز بالکل امکان ہی نہ ہو اس کا، پھر بھی بطور الزامی دلیل کے وہ بات یعنی کی جاتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر. ہمارے ریاضی میں بھی اس قسم کی بات ہوتی ہے کہ پہلے ایک ایسی چیز فرض کی جاتی ہے جس کا ہونا ممکن نہیں ہو، پھر اس پر تمام حسابی جو اعمال ہے وہ کر لیے جاتے ہیں، نتیجہ اس کا آتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس سے وہ پہلی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو ہم نے فرض کی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن دیکھو نتیجہ کے اعتبار سے پتہ چل گیا کہ نہیں ہو سکتا، تو کہتے ہیں یہ ثابت ہو گیا. یعنی یہ مطلب گویا کہ ثبوت کا طریقہ ہے. تو اسی طریقے سے اسی بنیاد پر فرمایا کہ اگر بفرض محال اگر اللہ پاک کی اولاد ہوتی تو میں تو ماننے والا ہوں، میں تو جب بھی کوئی چیز اللہ پاک کی صفات میں سے کوئی چیز ہوگی تو میں تو مانتا ہوں، تو میں اس کا انکار کیوں کرتا؟ لیکن چونکہ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا اللہ پاک کی صفات میں ہے نہیں، جس کو صفات سلبیہ کہتے ہیں. ہمارے چوتھا مراقبہ ہے نا، مطلب جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہو نہیں سکتی. اللہ پاک سوتے نہیں ہیں، اللہ پاک اونگتے نہیں ہیں، اللہ پاک کی اولاد نہیں ہے، ہاں جی اس طرح اللہ پاک نظر نہیں آ سکتے، یہ ساری چیز اللہ پاک کی صفات سلبیہ ہیں. یعنی انسان کے لیے ثابت ہے، اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے. تو اس چیز کا استحضار پیدا کرنے کے لیے تاکہ یہ چیزیں ہمارے ہر وقت مستحضر ہوں، جیسے اللہ پاک کا یہ چیز ہمیں مستحضر ہے کہ اللہ سنتے ہیں. پہلے سرگوشی والی بات کی نا، کہ کیا ہم ان کی سرگوشی سنتے نہیں؟ کیا ہم ان کے خفیہ منصوبے دیکھتے نہیں؟ تو اللہ پاک ہر چیز دیکھتے ہیں، ہر چیز سنتے ہیں، بغیر کسی ذریعے کے سنتے، بغیر کسی سبب کے سنتے، کیونکہ اللہ پاک خود ہی اسباب کو پیدا کرنے والے، تو ظاہر ہے سبب کے محتاج تو ہے نہیں. تو لہذا یہ مطلب جیسے ان صفات کا استعذار ضروری ہے اور ان صفات کے استعذار کے ساتھ انسان کا اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے ابدیت والا وہ قائم ہوتا ہے ان صفات کے ذریعے سے. اسی طریقے سے صفات سلبیہ کے ذریعے سے بھی ابدیت کا رشتہ قائم ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک سوتے نہیں, ہم دیکھتے مطلب یعنی ہمیں مستحضر ہو کہ اللہ پاک اونگتے نہیں ہیں. اللہ پاک کسی مطلب ظاہر مطلب کسی سے پیدا ہوئے, اللہ پاک سینے کے پیدا ہوا, اور اللہ پاک سبحان ہے. ہاں جی وہ جو ہے نا اللہ پاک جو ہے نا وہ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات للالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ولا جنوبا يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. یعنی ساری چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں جو بھی مطلب اللہ پاک نے پیدا کی, ہم مانتے ہیں اس سے انکار نہیں, سبحانک, لیکن اللہ پاک ان کی طرح نہیں ہے, نہ وہ اللہ پاک کی طرح ہے. سبحانک اللہ پاک پاک ان تمام چیزوں سے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی معرفت ہے. اللہ پاک کی معرفت جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ پاک کی طرح یہ نہیں ہے, نہ اللہ پاک جو ہے نہیں اللہ ہیں, نہ اللہ پاک کی طرح ہیں, اور نہ مطلب یہ اللہ پاک کی طرح ہو سکتے ہیں. یہ ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے سبحانک. ہاں جی تو فقنا عذاب النار, بس ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرما. بس مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ گویا کہ اگر ہم ان چیزوں کو نہ مانیں تو عذاب جہنم ہو سکتا ہے, تو پھر ہم عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس سے بچائیں اور صحیح عقیدے ہمارے قائم رہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ فرمایا, اور یہ نے اس کو بتایا کہ کس طرح کیا دوں. سبحان رب السماوات والارض رب العرش ما يصفون, جو آسمان اور زمین کا بھی مالک ہے, عرش کا بھی مالک, ان ساری باتوں سے پاک ہے جو یہ بنایا کرتے. دیکھو پاک یہاں پر آ گیا. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون, لہٰذا اے پیغمبر انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو, ان کی باتوں میں ڈوبے رہیں اور ہنسی کھیل کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن اس دن سے جا ملے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ہاں بھی انہیں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے دشمن ہیں ہمارے اوپر ہنسیں گے, ہمارے خلاف منصوبے بنائیں گے, ہمارے خلاف کیا کیا کریں گے, تو ہم ان سے دبے نہیں, غافل بھی نہ ہو دبے بھی نہیں, بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بہت جلدی اللہ پاک کے ساتھ ملنے والے ہیں, ان کے ساتھ پھر دیکھا جائے گا, پتہ چل جائے گا. ہاں ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اسباب کے دائرے میں, تو اس کے لیے جو محنت ہے وہ محنت کرنی ہوتی ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَالْحَكِيمُ الْعَلِيمُ, وہی اللہ ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے, اور وہی ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے, علم کا بھی مالک ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو علم رکھتے ہیں حکمت نہیں رکھتے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو علم تو رکھتے ہیں لیکن حکمت نہیں رکھتے. حکمت بصیرت کے ساتھ ہوتی ہے, تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اگر کوئی نہیں رکھتا تو علم کے الفاظ اس کے پاس ہوں گے لیکن بس وہ علم کے الفاظ ہی ہوگی, اس سے نہ نتیجے نکال سکتے ہیں نہ جو ہے نا مطلب اس کے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ پاک جو ہے وہ حکمت کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی مالک ہے. اللہ اکبر. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور بڑی شان ہے اس کی جس کی قبضے میں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی سلطنت ہے. یعنی اللہ پاک آسمانوں زمین اور ان کے درمیان تمام چیزیں ان سب کا مالک, ان پر اس کی حکومت ہے, اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے, اس کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی, اسی کے پاس تم کو سب کو تم سب کو واپس لے جایا جائے گا. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةِ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں کوئی سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہوگا, ہاں البتہ جن لوگوں نے حق بات کی گواہی دی ہو اور ان کا علم بھی ہو. مطلب یہ ہے کہ جو معبود بنائے انہوں نے وہ تو کسی کا سفارش نہیں کر سکتے, اصل میں ان کی بنیادی عقیدہ کو ہٹ کیا گیا ہے. ان وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن وہ کہتے کہ یہ ہمارے جو معبود ہیں یہ بت ہیں یہ اصل میں سفارش کریں گے, اور بت بھی جو بنے تھے نا ان کے وہ کسی ریفرنس سے بنے تھے، مثال کے طور پر کوئی اچھا آدمی گزرا ہے تو اس کے جو ہے نا مطلب تصویر بنا دی، پھر اسے بت بنا دیا، پھر اس کو پوچھتے رہے اور سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہماری سفارش کریں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ذرا تھوڑا سا میں اگر عرض کروں اس کے بارے میں کہ شیطان کیا کرتا ہے، کیا رول ادا کرتا ہے. اب دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب اللہ کے بندے، ان سب نے دعوت حق دیا ہے اللہ کی طرف. ہاں جی، اپنی نفی کی ہے اور دعوت حق دیا ہے. ان سب کا کام یہی تھا، اللہ پاک کو معبود بتایا اور اپنے آپ کو بندے بتایا. انی عبداللہ، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے نا قرآن میں، تو سب مطلب یہی بتاتے تھے. لیکن ان کے جو اللہ پاک نے مقامات ان کو بخشے تھے، مثال کے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، پھونکتے تھے تو اس میں جان پڑ جاتی تھی، اللہ کے حکم کم میزن لا کے وہ جو ہے نا مطلب وہ اڑ جاتے تھے پرندے کا اگر ہوتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اللہ پاک نے شجاعت بھی دیا تھا، علم بھی دیا تھا، اور بہت زیادہ الحمدللہ اللہ پاک نے بصیرت دی تھی، تمام سلسلے حضرت سے اللہ پاک نے چلوا دی. تو ظاہر اللہ پاک نے ان کی ایک شان بنائی بندوں میں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو بھی اللہ پاک نے بہت نوازا، بہت علوم اور بہت زیادہ معرف اور ساتھ ساتھ کرامات بہت زیادہ عطا فرمائے. اب یہ اللہ کے بندے ہیں لیکن ان کے ماننے والوں نے ان میں غلو کیا، اور غلو کر کے ان کو مانتے مانتے جس کی دعوت دیتے تھے یہ، وہ ان کو بھول گئے، مطلب وہی رک جاتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ والے لوگ ادھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ پہ رک جاتے ہیں، جو علی رحمۃ اللہ کی بات کرتے ہیں وہ اس پر رک جاتے ہیں، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں وہ اس پہ رک جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے جس کی وہ دعوت دی تھی. نتیجتاً توحید کا دعوت وہ لے کے آئے تھے اور اسی کے ذریعے سے انہوں نے شرک شروع کر لیا. اب اگر ان لوگوں سے کہا جائے کہ کیا تم علی رحمۃ اللہ کو خدا مانتے ہو، تو ایسے بھی ہیں جو ان کو خدا مانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کو خدا تو نہیں مانتے لیکن سفارش ہی مانتے ہیں. وہ کہتے اللہ پاک اس کے ماننے والوں کو معاف کر دے گا، اللہ پاک ان کے ماننے والوں کو نواز دے گا، اللہ پاک ان کے ماننے والوں کے کام کرے گا. وہ زیادہ تر جو کام ہوتے ہیں ان کے دنیا کے ہوتے ہیں، تینوں کے. آخرت کا ان کا ایک دھندلا سا عقیدہ ہوتا ہے کہ بس جی وہاں پر بھی ان کی برکت سے ہمارا کام ہو جائے گا، لیکن جو فوری چیز ہوتی ہے وہ، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کو ماننے والے لوگ حضرات ہوتے ہیں، ان کو آخرت بہت کم یاد آتی ہے، ان کو اپنے دنیا کے کام یاد آتے ہیں. مطلب یہ وہ یہ اس طرح جس سے، اور یہی کہ لوگ جو پیروں کو مانتے ہیں ان پیروں کے کا بھی ان کو جو یاد آتا ہے وہ دنیا کے کاموں میں یاد آتا ہے، دین کے کاموں میں تھوڑا یاد آتے ہیں، دین کے کاموں سے ان کو تعلق ہی نہیں. اگر دین کے کاموں کا تعلق ہوتی تو وہ سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بالکل وہ کفار کے ریفلیکشن. کہ کفار کا بھی عقیدہ جو ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ اللہ کو تو مانتے تھے وہ، لیکن آخرت کو نہیں مانتے تھے. وہ یہ آخرت کو مانتے لیکن آخرت کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو مانتے تو ہیں لیکن آخرت کو بھول جاتے ہیں، آخرت کا ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں. نتیجتاً یہ مطلب یہ کہ سارے مطلب غلط طرف چلے جاتے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ ہے، اللہ پاک ہمیں معاف کرے، اللہ پاک ہمیں افراد تفریح سے بچائے، ان سے ریئیکشن پا کر جو ان کے خلاف ہو گئے لیکن اپنے خلاف ہونے میں اتنے تیز ہو گئے کہ وہ حق کے بھی خلاف ہو گئے، بالکل ان کا بھی یہی بات ہے کہ وہ بھی آخرت کو بھول جاتے. کمال کی بات ہے، یعنی آپ اندازہ کر لے کہ مطلب ظاہر ہے بھائی ریئیکشن کس وجہ سے ہوا ہے. ریئیکشن اس وجہ سے ہوا کہ یہ مشرک ہیں، تو شرک سے شرک کی نفی کر لو لیکن حق کی نفی تو نہ کرو نا، شرک کی نفی کر لو نا، شرک کی نفی کافی ہے. اس کے وہ حق کی وہ نفی تو نہ کرو. مثلا اللہ پاک نے کسی کو صفات دی ہے, شاعر اللہ ہے, اب اس کی نفی کیوں کرتے؟ اس کی نفی کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہی مطلب ہو جائے نا, وہ اس کے ساتھ بات ہو جائے. تو جو لوگ ان کے متشددانہ طور پر مخالف ہیں تو وہ بھی جو ہے نا حق سے نکل جاتے ہیں, جیسے خوارج تھے, ہاں جی, وہ جو ہے نا حق سے نکل جاتے ہیں اور وہ حق کی بات نہیں کرتے, وہ اپنی دنیا کی میں پھنس جاتے, معاملہ ان کا دنیا میں ہی چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر کچھ گروہ کے لوگ تھے, اس قسم کے نام میں نہیں لیتا, خواہ مخواہ بحث شروع ہو جاتی, تو میں ان کے ہاں مجھے دعوت تھی تو میں چلا گیا تھا, تو انہوں نے مجھ سے خط خواجگاں کا طریقے کی اجازت مانگی, تو میں نے ان کو دے دی. تو یہاں کر مولانا عبدالرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان سے میں نے بات کی, کس طرح میں فلاں جگہ گیا تھا اور سے, تو وہ مطلب ہماری اور چیزیں تو نہیں مانتے لیکن یہ مانتے ہیں, کہتے دنیا کی چیز تو سارے مانتے ہیں, وہ دین کے بعد نہیں, دنیا کی ساری چیزیں مانتے ہیں. تو بات بالکل صحیح ہے کہ ادھر بھی دنیا ادھر بھی دنیا, اصل میں گویا دنیا ہی ہے جو انسان کو گڑبڑ میں ڈالتا ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ حب دنیا راس کل خطیہ, دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑیں ہیں. تو یہی مطلب ظاہر ہے کہ اگر بات دیکھا جائے تو اللہ پاک بار 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 اس بات کا ہمیں وہ کروا رہے ہیں, مطلب یعنی استدار کروا رہے ہیں کہ کیوں وہ یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے انہیں کوئی سفارش کے اختیار نہیں ہوگا. ہاں جی, ہاں, البتہ جن لوگوں نے حق بات کی گواہی دی ہو اور انہیں اس کا علم بھی ہو. دیکھو استثناء آ گیا نا, اسی جگہ استثناء آ گیا, یعنی اللہ پاک کسی کو سفارش کا اختیار دے گا تو کون لوگ ہو یہ؟ ہاں, البتہ جن لوگوں نے حق بات کی گواہی دی ہو انہیں اس کا علم بھی ہو. تو اولیاء اللہ کی بات تو ثبوت اب میں آ گئی نا, مطلب وہ تو ثابت ہو گئی نا, انبیاء کی اولیاء کی بات تو ثابت ہو گئی کہ ان کو دیا جائے گا, حتیٰ کہ حفاظ کرام کو بھی دیا جائے گا. ایک ایک حافظ کے ذریعے سے اس کے گھر کے 10 افراد, ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ شفاعت قبول کی جائے گی. اصل میں اللہ بھی اذن ہی پہ زور ہے, یہ نہیں کہ سفارش کوئی کر نہیں سکتا, اس کے اذن کے بغیر نہیں کر سکتا. یہی بات ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, یعنی اس کے اذن کے بغیر نہیں کر سکتا. اب وہ جو ریئیکشن میں آ کے نا, وہ زور میں آ جاتے نا, تو وہ باذنہ کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں, مطلب وہ جو جس اذن کا وہ ہوتا ہے, جس سے وہ کام ہوتا ہے, اس کو بھی بھول جاتے ہیں. بس یہی مسئلہ ہے, ریئیکشن میں نہیں ہونا چاہیے, ریئیکشن میں نہیں آنا چاہیے. وہ یہاں پر حلیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے ہمارے گھر, تو یہاں پر میرا ایک چھوٹا سا وہ لگایا ہوا تھا یہاں, جیسے وہ پتے نا پوسٹر حق چاریات, وہ میں نے لگایا ہوا تھا. تو میں نے اس کو دیکھ کے, آپ کا جھگڑا کس کے ساتھ ہے؟ آپ کا جھگڑا کس کے ساتھ ہے؟ میں نے کہا ہم تو صحابہ کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ تو مجھے پتہ چل رہا ہے اسے, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ شیعوں کی رد میں کہیں صحیح باتوں کا بھی انکار نہ کرنا شروع کر لو. فوراً مطلب اس کی طرف توجہ دلا رہی, بھلے کہیں ان کے مقابلے میں آ کے کہیں صحیح باتوں کا بھی انکار نہ کرو. میں نے کہا الحمدللہ یہاں پر اس بات کی بھی دعوت دی جاتی ہے کہ صحیح باتوں کا انکار نہ کیا ہے نا. بہت سارے لوگ ہیں جو صحابہ کی محبت کے جوش میں آ کے اہل بیت کے خلاف باتیں کرنا شروع کر لیتے, کچھ لوگ ہیں نا اس طرح. تو حضرت نے اس طرف اشارہ کر لیا. تو کچھ لوگ ہیں ناسبی جو اس قسم کا کرتے ہیں, جو اہل بیت کے مخالف ہیں. کچھ لوگ ہیں رافضی جو صحابہ کے خلاف بات کرتے ہیں. ہم دونوں کے ساتھ نہیں, ہم دونوں کے ساتھ نہیں ہیں, ہم نہ رافضی ہیں نہ ناسبی ہیں, ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اور اہل سنت والجماعت کا طریق کیا ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے 3 راستے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکالے ہیں, جس کے ذریعے سے ہم تک ہدایت پہنچی ہے, امہات المومنین, اہل بیت اور عام صحابہ. آپ ذرا دیکھ لیں ہمارے اس وقت چہل حدیث شریف جو ہم پڑھتے ہیں, اس میں جو درود پاک ہیں ان میں زیادہ تعداد درود پاک، صحیح حدیث شریف کے درود پاک ہیں، اس میں زیادہ تر میں کن کا آتا ہے؟ اہل بیت کی بات آتی ہے یا پھر مہاتر مومن کی بات آتی ہے زیادہ تر، مطلب دیکھ خود دیکھ لیں. ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز بار بار ہمارے سامنے ہونی چاہیے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت بہت ضروری ہے الحمدللہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں، عقائد کی بات ہے، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، یہ تینوں کا تو علیحدہ بات ہے. یہ تین صحابہ جو ہے ان کی بات علیحدہ ہے، کیونکہ ان کو اللہ پاک نے اپنی ایک شان عطا فرمائی ہے. لیکن بعد میں چوتھے خلیفہ پر جب آ جاتی بات حضرت علی کرم اللہ وجہ، پھر اس کے بعد پھر آل بیت کی شان پھر الگ ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ پھر اس پہ بات نہیں کرنا، پھر علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، یہ سب جو ہے نا ان کو اللہ پاک نے شان عطا فرمائی، اس کا انکار کرنے والے تو بہت ہی زیادہ، جس کو کہتے نہ سمجھے. جن صحابہ کا نام لیتے ہوں ان صحابہ کے ان کے بارے میں کیا تھا؟ ان صحابہ کا ان کے بارے میں کیا تھا خیال؟ دیکھو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری ماں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا ہماری ماں ہے، ان کی اپنی ایک شان ہے. لیکن وہ فرماتی ہے جب تک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، اس وقت علی رضی اللہ عنہ کی صحابہ میں ایک الگ شان تھی. جب وہ دنیا سے تشریف لے گئی پھر وہ چیز نہیں رہی. تو دیکھو صحابہ کس کا خیال رکھ دے رہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسپیشل بات تھی نا، کوئی معمولی بات تو نہیں تھی. خود آپ سے ان کا کیا خیال، کتنا خیال رکھتے تھے؟ بیٹی ہونے کے باوجود ان کے لیے کڑے ہو جاتے تھے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے لیے کڑے ہو جاتے تھے. طریقہ کار ایسا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آؤ تشریف لا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کڑے ہو جاتے، آ کر ان کو اپنی جگہ بیٹھا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے جاتے تو مطلب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کڑے ہو جاتے، ان کو اپنی جگہ پہ تشریف رکھواتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی باہر جاتے تو سب سے آخر میں ان سے ملتے تھے، اور جب کہ باہر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے ان سے ملتے تھے. اب بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ پھر حسن حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی مطلب کیا مطلب بات تھی، معاملہ تھا کہ خطبہ چھوڑ کے ان کو اٹھا لیا؟ مطلب آخر مطلب کوئی بات تو ہے نا. حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، یہ مطلب آخر کوئی معمولی باتیں تو نہیں ہے نا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. تو یہ مطلب سارے باتوں کو تو یاد رکھنا چاہیے نا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کی اتنی اونچی شان ہے، وہ حسن رضی اللہ عنہ کا جنم اٹھایا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کہتے ہیں واہ جی واہ کیا سواری پائی ہے، خوشی سے بولے واہ سواری کیا سواری پائی ہے. تو آپ سے فرماتے سواری بھی کتنا اچھا ہے. ہاں جی، مطلب یہ چیز ہمیں بار بار سمجھ میں آنی چاہیے، سمجھانی چاہیے. پھر لوگ خدا کے بندوں کیا کر رہے ہو، ان کے ریئیکشن میں ہم حق کو بھی بول جائیں، یہ کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ اللہ پاک نے ایک بیلنس رکھا ہوا ہے. دیکھ اہل بیت کو پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا نمبر شروع ہوا ہے. یعنی پہلے حصے میں اللہ پاک نے یہ طریقہ اختیار بلے کروا لیا کہ جن کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب تھا ان کو سب سے خیر میں رکھا، اور جن کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دور تھا نسبی طور پہ ان کو سب سے پہلے رکھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نسبی طور پہ سب سے دور تھے ان چاروں میں، ان کا پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ دور عمر رضی اللہ عنہ تھے، ان کا دوسرے نمبر پھر، تیسرے نمبر پہ دور عثمان رضی اللہ عنہ، ان کا تیسرے، پھر سب سے قریب علی رضی اللہ عنہ ان کا چوتھا نمبر. وہاں تو یہ رکھا، لیکن اس کا آخر میں بیلنس کروا دیا، امام مہدی علیہ السلام کا پہلا نمبر، امام مہدی علیہ السلام کا پہلا نمبر، اور ان کے ساتھ ہوں گے صدیقی ہوں گے، فاروقی ہوں گے، عثمانی ہوں گے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کس طرح جس طرح کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں. تو ہم کیوں مطلب ظاہر اپنے آپ کو درمیان میں لیں، اور ہم کیوں جو ہے نا خواہ مخواہ اپنے آپ کو بھی کچھ قابل سمجھے کہ ہم بھی کچھ بات کر سکتے ہیں. ہمیں تو صرف جو بات پہنچی ہے بس بس, ہم تو وہی مانتے ہیں. تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ آپ کے تو اگر اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے مانتا, لیکن ظاہر ہے ہم تو ہاتھ کڑے کیے ہوئے ہیں. ہم تو جو کہتے جو بات ان کی طرف سے آئی ہم مانتے ہیں, ہم خود اپنی بات کوئی نہیں کرتے. اچھا, یعنی جن بتوں وغیرہ مشرکین کے اعتقاد سے خدائی میں اللہ تعالیٰ کا شریک بنا کے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کرے تو درحقیقت ان کو سفارش کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں. البتہ جو لوگ کسی کے بارے میں سچی گواہی دیں اور پورے علم کے ساتھ دیں کہ وہ واقعی مومن تھا تو اس کی گواہی بے شک قبول کی جائے. اس آیت کی تفسیر یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے حق کی گواہی دی ہو سے مراد ہے جن نے ایمان قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا پیغمبر ہونے کی گواہی دی ہو, ایسے لوگوں کی سفارش اللہ تعالیٰ کی اجازت سے قبول کی جائے. اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو ضرور یہی کہیں گے اللہ نے, اس کے باوجود کوئی انہیں کہاں سے اوندا چلا دیتا ہے. اللہ پاک سے یعنی اللہ پاک کی یعنی پیدا کرنے کو مانتے ہیں, اور اللہ کو پیغمبر کی اس بات کا بھی علم ہے کہ یار اب ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. یہ جملے واضح کرنے کے لائق کہ ان کافروں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہونے کے کتنے شدید اسباب موجود ہیں. ایک طرف تو ان کے جرائم بذات خود بڑے سخت ہیں, دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمۃ اللہ علیہ شفیع المذنبین ہیں ان کی سفارش کے بجائے ان کی سفارت کریں تو اسے اندازہ کیا جائے کہ ان نے اپنے آپ کو کتنی اذیت پہنچائے گی. ورنہ معمولی بات پر آپ نے جو سراپا رحمت ہے اس پر پردرد شکایت نہ فرما دی. فاصفح عنہم, لہذا پیغمبر تم کی پرواہ نہ کرو. قل سلام, کہہ دو سلام. فسوف علم, کیونکہ ان قریب انہیں خود سب پتہ چل جائے گا. یہاں سلام کہنے کا مطلب ہے کہ ان سے خوبصورتی کے ساتھ قطع تعلق کر لیا جائے, یعنی تمہاری کٹھوجتی کے بعد اب میں تم سے مزید بات کرنے کے بجائے تم سے شائستگی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لیتا ہوں. اس کا ایک اور موقع پر بھی وہ ہے, اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام, جب جاہلوں کے ساتھ بات کے وقت آ جائے ہاں تو بس پھر کہہ دو سلام. یہاں سلام علیحدگی کے لیے, مطلب یعنی احسن طریقے سے علیحدگی. میں جو نا میں یعنی اب دیکھو نا قرآن پاک یہ اس میں ہے نا, حدیث شریف میں ہے نا کہ جس وقت کوئی روزہ دار ان کے ساتھ کوئی الجھے تو یہ کہہ دے انا صائم, میں تو روزہ دار ہوں, یعنی میں اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ میں روزہ دار, میں اپنے روزے کو کیوں خراب کروں. آپ اگر خراب کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کا اپنا فعل ہے, آپ کی وجہ سے تو میں اپنا روزہ خراب نہیں کر سکتا. تو یہ بھی بحسن طریقے سے علیحدگی ہے, یعنی خام خواہ کی کٹ بہجتی اور بحث میں شامل ہونے کی بجائے بس. یہ دیکھیں نا مناظر جو ہوتے ہیں مناظر, اس پہ آپ اکثر ڈبیٹ ہوتا ہے علماء کرام میں مشائخ کرام میں کہ مناظر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, کب کرنا چاہیے, کتنا کرنا چاہیے, کس طرح کرنا چاہیے, اس تمام بڑی تفصیلات. اس کی وجہ یہ کہ ہر مناظرہ خیر نہیں لاتا, جب اس میں نفس شامل ہو جائے نا پھر وہ شر بن جاتا ہے. اس میں نفس شامل ہو جاتا ہے. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ اپنے دور میں اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں, بیٹے ہم جب مناظرہ کرتے تھے نا تو ہمارے دل کی خواہش ہوتی کہ کوئی ہمارا مخالف کوئی ایسی بات کر لے جو حق ہو تاکہ ہم اس کی تائید کر لیں. اب ایسا نہیں ہے, حضرت اپنے دور کی بات کر, اب ایسا نہیں ہے, اب لوگ چاہتے کہ کوئی ایسی بات غلط اس کی زبان سے نکلے تاکہ میں اس کو رد کر لوں. تو حضرت تانوی وسلم نے فرمایا اب اس سے بھی گیا گزرا دور آ گیا, کیونکہ اب لوگ اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتے کہ حق نہ بولے پھر میں اس کی تردید کروں, اب کہتے حق بولے گا پھر بھی تردید, نہ حق بولے گا پھر بھی تردید. کیا اس وقت ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. تو ایسے مناظروں میں خیر ہوگا, اس میں شر ہوگا. وہ ہمارے جہانگیرہ میں چونکہ صحابی کا علاقہ ہے نا تو وہاں پر گڑبڑ تو اس قسم کی بہت ہوتی ہے. تو میں گیا تو میرے بھائی نے بڑے سکھا گیا مناظر ہوا تو ایسا ہوا تو ایسا. میں نے کہا میں آپ کو آخری نتیجے بتا دوں, شیو مولانا صاحب جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے تھے نا. میں نے کہا انہیں کیا فیصلہ کیا بتا دوں؟ تو انہوں نے کہا جی بتا دیں. تو ان کو میں نے بتا دیا, وہ سنتوں کے بعد دعا کی بات پر مناظر ہوا تھا. تو میں نے جب بتایا کہ یہی ہوا تھا آپ کو، میں نے کہا بھائی یہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، شیو مولانا صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی، یہ تو فلاں فتویٰ ہے، مطلب اس پہ ہمارے علماء کرام کا فتویٰ تھا کہ نہ اس پہ شدت ہے انکار میں، نہ اس پہ شدت ہے اصرار میں، کوئی کرنا چاہے تو چیڑو نہیں، خود نہ کرو، مطلب یہ کہ یہ بات. تو میں نے کہا یہ تو میں نے تو اپنی طرف سے نہیں کہا، میں پہلے سے اس فتوی کو جانتا تھا کہ بات چیت موجود ہے. تو اب اعتدال والی بات پہلے سے موجود ہوتی ہے، لیکن لوگ اعتدال پہ نہیں ہوتے، نا نہ کرنے والے نہ مخالفت کرنے والے، شدت والی بات ہوتی ہے، پھر درمیان میں وہی بات کرنی پڑتی ہے جو پہلے سے اعتدال کے ساتھ موجود ہے. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ مناظرہ جو ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر وقت خیر ہو، اس کے لیے بھی شرائط ہے. حضرت نے فرمایا مجھے شکست دینا بہت آسان ہے مناظر میں. انہوں نے کہا اگر کوئی حق بات کرے گا میں تو پھر بولوں گا ہی نہیں میں تو کہوں گی اب ٹھیک ہے، اور اگر نہ حق بولے گا تو اگر مجھے پتہ چلے کہ یہ ماننا نہیں چاہتا تو پھر ہو جا ختم ہو جائے میں لاتا ہوں جو تو مجھے شکست دینا بہت آسان ہے. تو جتنے بھی اہل حق ہیں وہ الجھنے سے بچنا چاہتے ہیں. ایک قیمتی وقت جو آپ کو پھر نہیں ملے گا وہ آپ کی چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں، مطلب یہ والی بات ہے. تو فصفح عنہم وقل سلام، ہاں جی فصوف علم، یہ ماشاءاللہ اس کے لیے حکم ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.